وأما النداء فهو طلب الإقبال بحرف نائب مناب أدعو، وأدواته ثمانية: ياء والهمزة وأي وآ وآي وأيا وهيا ووا. فالهمزة وأي للقريب وغيرهما للبعيد. آج ہم ندا کے بارے میں پڑھیں گے بھائی. آپ نے پڑھا تھا کہ انشاء دو قسم پر ہے، ایک انشاء طلبی اور ایک انشاء غیر طلبی، اور انشاء طلبی جو ہے وہ پانچ چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے: امر ہے، نہی ہے، استفہام ہے، تمنی ہے اور ندا. تو امر، نہی، استفہام اور تمنی کی بحث مکمل ہوئی. آج آپ پانچویں اور آخری چیز ندا جو ہے اس کے بارے میں بتلائیں گے. تو کہتے ہیں وَأَمَّا النِّدَاءُ، اور باقی ندا جو ہے، فَهُوَ طَلَبُ الْإِقْبَالِ بِحَرْفٍ نَائِبٍ مَنَابَ أَدْعُو، تو وہ توجہ کو طلب کرنا ہے. فَهُوَ طَلَبُ الْإِقْبَالِ، توجہ کو طلب کرنا ہے، یعنی مخاطب کی توجہ کو متکلم طلب کرتا ہے، جس سے خطاب کر رہا ہے، جس سے بات کر رہا ہے، اس کی توجہ کو طلب کرنا. بحرف، ایسے حرف کے ساتھ، نائب مناب ادعو، جو قائم مقام ہے ادعو کے. وَأَمَّا النِّدَاءُ فَهُوَ طَلَبُ الْإِقْبَالِ بِحَرْفٍ نَائِبٍ مَنَابَ أَدْعُو، اور باقی ندا جو ہے وہ توجہ کو طلب کرنا ہے ایسے حرف کے ساتھ جو قائم مقام ہو ادعو کے. مثلا آپ کہتے ہیں یا زید، اے زید، تو یہ جو یا ہے یہ قائم مقام ہے ادعو فعل کے. بھائی اصل میں گویا مخاطب متکلم گویا یوں کہہ رہا ہے ادعو زیدن، میں زید کو بلا رہا ہوں. میں کس کو بلا رہا ہوں؟ میں زید کو بلا رہا ہوں. تو ادعو فعل کی جگہ کیا پھر لے آئے؟ یا لے آئے بھائی، یا. اور منادا کو مبنی کر دیا، مبنی علی الضم جب مفرد ہو تو کیا کہتے ہیں؟ یا زید. تو یہ یا کس کے قائم مقام ہے؟ ادعو فعل کے. اور ادعو کا کیا معنی ہے؟ میں بلا رہا ہوں بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یا، تو اسی لیے تو یہ یا جو ہے یہ قائم مقام ہے ادعو فعل کے. یہی ذکر کر رہے ہیں، وہ توجہ کو طلب کرنا ہے بحرف نائب مناب ادعو، ایسے حرف کے ساتھ جو قائم مقام ادعو فعل کے ہو بھائی. وَأَدَوَاتُهُ ثَمَانِيَةٌ، اور یہ ندا کے جو ادوات ہیں وہ آٹھ ہیں بھائی، آٹھ آلات ہیں، یعنی آٹھ کلمات ہیں جن کے ساتھ کیا کی جاتی ہے؟ ندا کی جاتی ہے. اور وہ کون کون سے؟ وہ بیان کر رہے ہیں آگے بھائی. یا، ایک تو یا ہے، آپ کہتے ہیں یا زید، والحمزۃ، اور حمزہ ہے، آپ کہتے ہیں ازید. یہ حمزہ کس لیے ہے؟ ندا کے لیے. وَأَي، اور ایک آئی ہے، جیسے اے زیدن. وَآ، اور ایک یہ حرف ہے ندا کے لیے، آ زیدو. یہ آ بھی کیا ہے؟ دراصل حرف ندا ہے یا کی طرح بھائی. وَآئے زیدو، دیکھا آئے زیدو، یہ بھی کس لیے ہے؟ حرف ندا ہے ندا کے لیے. وَآیا وَحَیا وَوَا، اسی طرح آیا ہے، حیا ہے، اور وَا. آیا زیدو، حیا زیدو، اور اسی طرح وا زیدو. تو یہ وا بھی کیا ہے؟ حرف ندا ہے بھائی، حرف ندا. تو یہ سب قائم مقام ہیں ادعو فعل کے بھائی. اب آگے تفصیل بیان کر رہے ہیں، کہتے ہیں فالحمزہ تو و اے للقریبی وغیرہما للبعیدی. حمزہ اور اے یہ قریب کے لیے ہیں، یعنی جب منادا جس کو آپ ندا دے رہے ہیں وہ قریب ہو تو کون سے حروف استعمال کرنے ہیں؟ حمزہ اور اے. زید آپ کے قریب ہے اور آپ کو اس کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف، تو آپ کہیں گے ازید، یا آپ کہیں گے اے زید. سمجھ میں آیا بھائی؟ والغیرہما للبعید، اور ان کے علاوہ جو ہیں وہ بعید کے لیے ہیں. یعنی آٹھ میں سے یہ حمزہ اور اے تو قریب کے لیے ہیں، کوئی قریب ہو اس کو ندا دینے کے لیے، اس کو متوجہ کرنے کے لیے، اور باقی چھ جو ہیں وہ بعید کے لیے ہیں. اگر منادا دور ہے تو پھر اس کو آواز دینے کے لیے باقی چھ استعمال کیے جاتے ہیں. بھائی چھ استعمال کیے جاتے ہیں. معلوم ہوا زید آپ سے دور ہے تو پھر اب آپ ازید نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے، آیا زید یا حیا زید یا وا زید، اور اسی طرح اور جو ہیں بھائی حمزہ اور اے کے علاوہ بھائی وہ سب بھائی. جب انہوں نے کہا کہ حمزہ اور اے قریب کے لیے اور باقی سارے کس کے لیے، ان دونوں کے علاوہ بعید کے لیے، تو اس میں یا بھی داخل ہو گئی. معلوم ہوا ان کے نزدیک یا بھی بعید کے لیے ہے. کوئی دور ہو تو تب کہیں گے یا زید، قریب ہو اس کے لیے یا استعمال نہیں، یعنی اس کے لیے وضع نہیں ہے یا اس کے لیے وضع نہیں ہے. تو یاد رکھیے یہ جو آیا کہ یا بھی بعید کے لیے ہے، یہ علامہ زمخشری کا مذہب ہے بھائی، علامہ زمخشری کا مذہب ہے، جبکہ صاحب کافیہ علامہ ابن حاجب رحم اللہ اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ یا بعید کے لیے نہیں ہے بلکہ یا عام ہے، وہ قریب کے لیے بھی وضع ہے اور بعید کے لیے بھی، سب کے لیے وہ استعمال کیا، جس کے لیے بھی استعمال کیا جائے وہ حقیقت ہے، یعنی اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے. قریب کے لیے بھی، زید آپ کے قریب ہو تب بھی کہہ سکتے ہیں یا زید، اور بعید ہو پھر بھی کیا کہہ سکتے ہیں یا زید، یہ سب کے لیے، قریب بعید دونوں کے لیے وضع ہے بھائی. وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى بالحمزة وأي. یہاں سے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ اگرچہ یہ حمزہ اور اے تو قریب کے لیے وضع ہیں اور باقی سارے بعید کے لیے وضع ہیں، تو قریب والے کے لیے قریب والے کو استعمال کرنا چاہیے، بعید والے کے لیے بعید والے حرف ندا کو استعمال کرنا چاہیے. لیکن کبھی اس کا عکس بھی کیا جاتا ہے بھائی، قریب والے کے لیے بعید والا حرف ندا استعمال کر لیا جاتا ہے اور بعید والے کے لیے قریب والا حرف ندا استعمال کر لیا جاتا ہے. مثلا زید آپ کے قریب ہے، کہنا تو آپ کو چاہیے ازید یا اے زید، لیکن آپ اس کے بجائے آیا زید یا حیا زید وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں بھائی، لیکن یہ کسی نقطے کی وجہ سے ہوگا. کس کی وجہ سے؟ کوئی کسی نقطے، کوئی وہاں نقطہ ہوگا، کوئی خاص ایسا مقتضی ہوگا جس کی وجہ سے آپ کیا کریں گے، قریب کی جگہ بعید والا اور بعید کی جگہ قریب والا استعمال کر لیں گے. تو وہ چند نقطے مثلا بیان کرنے لگے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں وقت ينزل البعید منزلت القریبی، اور کبھی اتار لیا جاتا ہے دور والے کو قریب والے کے درجے میں. کبھی کبھار کیا کر لیا جاتا ہے، ہاں بعید والا، ایک آدمی ہے تو بعید دور ہے آپ سے، لیکن وہاں آپ قریب والا حرف ندا استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ اس نے اس بعید کو کس کے درجے میں اتار لیا، قریب کے درجے میں اتار لیا. فینادا بالحمزتی و اے، تو پس اس کو ندا دی جاتی ہے حمزہ اور اے کے ساتھ. تو حمزہ اور اے تو وضع ہے کس کے لیے، قریب کے لیے، لیکن آپ بعید والے کو ہی کس کے درجے میں اتار لیتے ہیں، قریب کے. جب قریب کے درجے میں اتار لیا تو اب اس کو حمزہ اور اے کے ساتھ پھر ندا کرتے ہیں. اشارتاً الى انه لشدت استحضاره في ذهن المتكلم فارق الحاضر معه. اشارتاً اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، کبھی کیا کیا جاتا ہے، بعید کو کس کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے، قریب کے درجے میں اتار کر قریب والے حرف ندا سے اس کو ندا کی جاتی ہے. کس لیے؟ اشارتاً الى انه لشدت استحضاره في ذهن المتكلم، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ وہ جو ہے لشدت استحضاره، شدت کے ساتھ حاضر ہونے کی وجہ سے، فی ذہن المتکلمی، متکلم کے ذہن میں، فارق الحاضر معه، یہ اسی طرح ہو گیا جیسے کہ وہ اس کے ساتھ ہی حاضر ہو، اس کے پاس ہی موجود ہو. بھئی بعض اوقات منادا ہے تو بعید، وہاں پر استعمال تو بعید والا حرف ندا ہونا چاہیے، لیکن آپ کیا کرتے ہیں، اس بعید والے کو قریب والے کے درجے میں اتار لیتے ہیں اور پھر اس کو قریب والے حرف ندا کے ساتھ ندا دیتے ہیں، اور کس بات اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ اگرچہ تم مجھ سے دور ہو لیکن میرے ہر وقت میرے دل میں تم موجود ہوتے ہو, تو گویا تم میرے پاس ہی موجود ہو جب دل کے اندر موجود ہو. تو وہ ہے تو بعید لیکن قریب کے درجے میں کیوں اتارا؟ کس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے؟ کہ اگرچہ جگہ اور مکان کے اعتبار سے تم لوگ مجھ سے دور ہو لیکن میرے دل میں ہر وقت حاضر ہو, تم میرے دل میں موجود ہو, اور جب دل میں ہو تو گویا میرے پاس ہی ہو تم میرے پاس, اور جب میرے پاس ہو تو اس لیے میں نے بعید والا حرف استعمال نہیں کیا بلکہ کون سا حرف استعمال کیا؟ قریب والا. بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہ معنی ہے اشارتن اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ انہ لشدت استحضارہی فی ذہن المتکلمی, کہ وہ جو مخاطب جو ہے شدت سے, استحضار کا معنی حاضر ہونا, لشدت استحضارہی فی ذہن المتکلمی, متکلم کے ذہن میں شدت کے ساتھ حاضر ہونے کی وجہ سے فارق الحاضر معہ, یہ اسی طرح ہو گیا جیسے اس کے ساتھ ہی حاضر ہو, اس کے پاس ہی موجود ہو. کقول الشاعر, جیسے شاعر کا قول ہے, اسکان نعمان الاراک تیقنوا بانکم فی ربع قلبی سکانوا. اسکان نعمان الاراک, سکان جمع ہے ساکن کی, رہنے والے رہائشی, نعمان العراق, بھئی یہ نون پر آپ کی کتابوں میں بھی پیش لگا ہے, ہاں یہ نون پر زبر ہونی چاہیے بھئی, نعمان العراق. نعمان العراق یہ ایک وادی ہے کہتے ہیں طائف اور مکہ کے درمیان, اس وادی کا نام ہے نعمان العراق. اسکان نعمان العراق, حمزہ ہے ندا کے لیے اور قریب کے لیے یہ وضع ہے آپ جانتے ہیں, اے نعمان العراق کے رہنے والو, اے نعمان العراق کے رہنے والو. بھائی آپ جانتے ہیں جب منادا مضاف ہو عبد اللہ, اس کو آپ ندا کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کہیں گے؟ یا عبد اللہ. یہ دال پر کیا پڑھا آپ نے؟ زبر فتحہ پڑھا. کیوں پڑھا فتحہ؟ کیونکہ منادا جب مضاف ہو تو اس پر فتحہ پڑھتے ہیں. یہاں پر بھی سکان نعمان العراقی, تو یہ سکان مضاف ہے, نعمان العراق کیا ہے؟ مضاف الیہ, تو اسی لیے سکان پر فتحہ پڑا گیا. اسکان نعمان العراقی, اے نعمان العراق کے رہنے والو, تیقنوا, تم یقین کرو, تم یقین رکھو, بانکم, اس میں یہ بات زائدہ ہے بھائی, با کیا ہے؟ زائدہ. تو یہ دراصل کس معنی میں ہوا؟ انکم فی ربع قلبی سکانو, تم یقین کرو کہ تم جو ہو فی ربع قلبی. ربع کہتے ہیں وہ بڑا گھر جس کے اندر کئی چھوٹے چھوٹے گھر ہوں. ربع کسے کہتے ہیں؟ وہ بڑا گھر جس میں کئی چھوٹے چھوٹے گھر ہوں. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے حویلی. کس کو کہیں گے؟ حویلی کو. یا اسی طرح گھر کے ارد گرد جو جگہ ہوتی ہے پاس ارد گرد کی, اس کو بھی ربع کہتے ہیں, یعنی یوں کہیے محلہ. بھائی کس کو کہتے ہیں؟ محلہ. اے نعمان العراق کے رہنے والو, یقین کرو, بانکم فی ربع قلبی, قلبی یا متکلم کی ہے ساتھ, میرے دل کی کے محلے میں ہو. تم یقین کرو کہ تم لوگ میرے دل کے محلے میں ہو, میرے دل کے محلے میں سکانو, رہنے والے ہو. ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ اے نعمان العراق کے رہنے والو, یقین کرو کہ تم میرے دل کی, یوں ترجمہ کر لیں با محاورہ, یقین کرو کہ تم میرے دل کی بستی میں رہنے والے ہو, تم لوگ میرے دل کی بستی میں بستے ہو. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اب دیکھیے شاعر ندا دے رہا ہے, کن کو ندا دے رہا ہے؟ نعمان العراق کے رہنے والوں کو, اور وہ بستی تو بڑی دور ہے, یہ یہاں کسی اور جگہ بیٹھا ہوا ہے, یہاں سے ان بستی والوں کو خطاب کر رہا ہے. تو وہ قریب ہیں یا بعید ہیں؟ بعید ہیں بھائی, بعید ہیں. تو بعید والا حرف ندا استعمال ہونا چاہیے، لیکن وہ قریب والا حرف ندا استعمال کرتا ہے کیا بتلانے کے لیے کہ اگرچہ جگہ اور مکان کے اعتبار سے تم دور ہو مجھ سے، لیکن تم لوگ میرے دل سے دور نہیں ہو، بلکہ ہر وقت میرے دل میں ہو، تو گویا میرے پاس ہی موجود ہو۔ بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو کہتے ہیں اسکان نعمان الاراك تيقنوا بانكم في ربع قلبي سکانوا، اے نعمان الاراك کے رہنے والو یقین کرو کہ تم میرے دل کی بستی میں بستے ہو۔ وقد ينزل القريب منزلة البعيد، اور کبھی کبھار قریب والے کو بعید کے درجے میں اتار لیا جاتا ہے۔ پہلے تو کیا تھا؟ بعید کو قریب کے درجے میں اتارا، اور کبھی اس کا عکس کیا جاتا ہے، ایک شخص ہے قریب آپ کے لیکن آپ اس کو بعید کے درجے میں اتار لیتے ہیں، اور بعید والے حرف ندا کے ساتھ اس کو ندا دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وقت یونزل القریب منزلت البعید، اور کبھی کبھار جو ہے قریب والے کو دور والے کے درجے میں اتار دیا جاتا ہے۔ فینادا بأحد الحروف الموضوعۃ له ای للبعید، بس اس کو ندا دی جاتی ہے ان حروف میں سے کسی ایک کے ساتھ جن کو وضع کیا گیا ہے، لہو ای للبعید، کس کے لیے؟ بعید، جن کو بعید، بھائی وہ ہے تو قریب لیکن کس کے درجے میں اتار لیا؟ بعید کے درجے میں اتار لیا، تو جو حروف بعید کے لیے وضع ہیں انہی میں سے کسی ایک کے ساتھ اس کو ندا پھر دی جاتی ہے۔ اشارتاً الى ان المنادى عظیم الشان رفیع المرتبتی، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ جو منادا ہے جس کو میں ندا دے رہا ہوں عظیم الشان، بڑی عظیم شان والا ہے، رفیع المرتبہ، بڑے اونچے درجے رتبے والا ہے۔ حتی کا انا، یہ کا انا پڑھنا اس کو بھائی کانا نہیں پڑھنا، حتی کا انا، یہاں تک کہ گویا کہ بعد درجتی ہی فی العظمی، اس کے جو درجے کی دوری ہے بڑا ہونے میں، وہ بہت عظیم آدمی ہے، بہت اونچا درجہ ہے، تو گویا اس کے بڑا ہونے میں جو اس کے درجے کی دوری ہے، عن درجت المتکلمی، کس کے درجے سے دوری؟ متکلم کے درجے سے دوری، بعد فی المسافت، یہ دوری ہے مسافت کے اندر، بھائی مسافت میں ہی کیا ہے دوری۔ بھائی دیکھیے، ایک شخص ہے وہ آپ کے قریب ہے لیکن آپ اس کو بعید کے درجے میں اتار کر کون سا حرف ندا استعمال کرتے ہیں؟ بعید والا۔ آپ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یہ ہے تو قریب، آپ نے اس کو بعید کے درجے میں کیوں اتارا؟ دراصل آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جس کو میں ندا دے رہا ہوں یہ بہت بڑا آدمی ہے، بہت اونچے مقام والا ہے، تو اس کا مقام میرے مقام سے بہت اونچا ہے، تو اس بلندی مرتبہ کو آپ نے بعد مکانی کے درجے میں اتار، بھائی وہ تو آپ سے درجوں کے اعتبار سے اونچا ہے، جگہ کے اعتبار سے تو دور نہیں اس وقت، مکان کے اعتبار سے تو کیا ہے آپ کے؟ وہ قریب ہے، تو یہ ہے تو قرب مکانی، جگہ کے اعتبار سے قرب ہے، قریب ہے، لیکن اس کا درجہ بڑا اونچا ہے، تو درجوں کے اعتبار سے یعنی وہ ہم سے بڑا اونچا ہے، بڑا دور ہے۔ تو اس بعد رتبی جو ہے کس کو؟ دوری کس چیز میں ہے آپ سے؟ اس کی رتبے میں دوری ہے، جگہ کے اعتبار سے تو دوری نہیں، لیکن بعد رتبی کو آپ بعد مکانی کے درجے میں اتار لیتے ہیں کہ رتبہ بڑا اونچا ہے، تو گویا اس کا مقام اور اس کی جگہ بھی مجھ سے بڑی دور ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ بعد رتبی کو، ہاں بعد مکانی کے درجے میں اتار لیا، اللہ سمجھ میں آ رہے ہیں؟ کس چیز کو؟ بعد رتبی کو، درجے میں اونچا ہے، جگہ میں تو دور نہیں، جگہ میں تو آپ کے قریب کھڑا ہے وہ، لیکن آپ کیا کہتے ہیں، بتلانا کیا چاہتے ہیں کہ اس کا درجہ بڑا اونچا ہے، درجہ بڑا اونچا ہے، تو یہ آپ درجہ اونچا بتلانے کے لیے آپ بعید والا حرف ندا لائے، تو گویا کہ آپ نے اس کے بعد رتبی کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ بعد مکانی کے درجے میں اتار لیا کہ گویا جگہ کے اعتبار سے میرے سے یہ بڑا دور ہے، مقام کے اعتبار سے مجھ سے بڑا دور ہے، اور جب دور ہے مقام کے اعتبار سے تو اس کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ بعید والا حرف ندا، اس لیے میں نے بعید والا حرف ندا استعمال کر لیا. بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی ہے اشارتن الى ان المنادى عظیم الشان رفیع المرتبہ، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ منادا جو ہے بڑی عظیم شان والا ہے، اونچے مرتبے والا ہے. حتی کان بعد درجته فی العظم عن درجۃ المتکلم بعد فی المسافۃ، گویا کہ بعد درجته فی العظم، اس کے جو درجے کی دوری ہے فی العظم، کس کے اندر؟ عظمت کے اندر، بڑا ہونے میں جو اس کے درجے کی دوری ہے، عن درجۃ المتکلم، متکلم کے درجے سے یہ جو درجے کی دوری ہے، بعد فی المسافت، یہ مسافت میں دوری ہے، گویا مسافت کے اعتبار سے وہ بڑا آپ سے دور ہے، اور جب دور ہے تو اس کے لیے کون سا حرف ندا استعمال کر دیا؟ دور والا. بھائی کا قولی کا، جیسے آپ کا یہ قول، آیا مولایا، اے میرے آقا. اب غلام کہتا ہے اپنے آقا سے، آقا اس کے قریب کھڑا ہے، تو اس کو کہنا تو یہ چاہیے آ مولایا، یا کہنا چاہیے اے مولایا، قریب والے حرف ندا، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ آیا مولایا. بعید والا حرف ندا استعمال کیے. کیوں استعمال کیے؟ کیا بتلانا چاہتا ہے غلام؟ کہ میرا درجہ بڑا نیچے، اور میرے آقا وہ تو بڑی عظیم شخصیت ہے، اس کا درجہ بہت اونچا ہے، تو یہ مجھ سے درجوں کے اعتبار سے بڑا دور ہے، بڑا دور ہے. تو گویا اس بلندی درجات کو کس کے درجے میں اتار لیا؟ بلندی مکان کہہ لیں یا دوری مکان کہہ لیں، بلندی مکان کے درجے میں، یعنی جگہ اور مقام کے اعتبار سے مجھ سے گویا بڑا دور ہے. اصل میں تو وہ درجے کے اعتبار سے اونچا ہے، مکان کے اعتبار سے تو دور نہیں، لیکن اس بعد درجہ کو کس کے درجے میں اتار لیے؟ بعد مکانی کے درجے میں. آگے خود بتلا رہے ہیں وَأَنتَ مَعَهُ، حال یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں. کَقَوْلِكَ آيَا مَوْلَايَا وَأَنتَ مَعَهُ، جیسے آپ کا کہنا آيَا مَوْلَايَا، اے میرے آقا. مولا کہتے ہیں آقا کو، اور یا متکلم کی ہے، اے میرے آقا. وَأَنتَ مَعَهُ، حال یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ ہیں، یعنی وہ آپ کے قریب ہے، لیکن آپ پھر بھی آیا لے کر آئے بھائی اس بلندی رتبہ کو بتلانے کے لیے. تو یہ ہے بلاغت بھائی، یہ ہے بلاغت. غلام نے صرف کیا کہا ہے؟ آقا قریب کھڑا ہے، اس نے صرف کیا کہا؟ آیا مولایا. کتنی گہری بات کر گیا وہ، آپ غور کریں، اب آپ کو نقطے کا پتہ چل گیا کہ دیکھو یہ صرف آیا لفظ استعمال کر کے اپنے آقا کی عظمت کی طرف اس نے اشارہ کر دیا کہ میرا آقا کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، بہت اونچا آدمی ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ او اشارتن الی انحطاط درجته، کبھی اس کا عکس ہوتا ہے بھائی. یہاں تو غلام نے آیا لفظ کیوں استعمال کیا؟ آقا کی عظمت بتلانے کے لیے کہ درجوں میں بڑا اونچا ہے، بہت اونچی شخصیت ہے یہ. کبھی اس کا عکس ہوتا ہے، ایک آدمی آپ کے پاس کھڑا ہے، آپ اس کے لیے بعید والا حرف ندا استعمال کر لیتے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ یہ بڑا ہی گھٹیا آدمی ہے، میں اونچا آدمی ہوں، لیکن اس کا درجہ تو بہت ہی نیچے ہے، اور جب بہت نیچے ہے تو مجھ سے بڑا دور ہوا درجوں کے اعتبار سے. اور اس بعد درجہ کو کس کے درجے میں اتار لیا آپ نے؟ بعد مکان. جب درجوں میں بہت نیچے ہے تو گویا مجھ سے بہت دور ہے، اور جب بہت دور ہے تو پھر آپ نے وہاں کیا کہہ دیا؟ بعید والا حرف ندا استعمال کر لیا. اور یہ موقع محل پر خود ہی سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں کہنے والے کی مراد عظمت ہے، یا کہنے والا جو ہے اس کے ادنا ہونے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ او اشارتن الی انحطاط، انحطاط کا معنی پست ہونا، نیچا ہونا. او اشارتن الی انحطاط درجته، یا اشارہ کرنے کے لیے اس کے درجے کے پست ہونے کی طرف. کا قولی کا، جیسے کہ آپ کا کہنا آیا ہاذا، آیا ہاذا لمن ہوا معاک، لمن، آپ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ آیا ہذا، کس کو؟ لمن ہوا معاک، اس شخص سے جو آپ کے ساتھ ہے. جب آپ کے ساتھ ہے تو قریب ہے، جب قریب ہے تو اس کے لیے کیا استعمال ہونا چاہیے تھا؟ قریب والا احاذا یا اے ہاذا، لیکن آپ نے کیا کہہ دیا؟ آیا ہاذا. یہ آیا کیوں لے کر آئے؟ کیا بتلانے کے لیے؟ کہ مجھ سے بہت دور ہے. کس اعتبار سے؟ درجوں کے اعتبار سے، یعنی بہت نیچے ہے مجھ سے درجوں کے اعتبار سے. او اشارتن الى ان السامع غافل لنحو نوم او ذهول. تیسرا نقطہ آ رہا ہے بھائی کہ ایک شخص ہے تو قریب آپ کے، لیکن وہ غافل ہے، غفلت میں ہے. تو قریب ہے تو حرف ندا تو قریب والا استعمال ہونا چاہیے، لیکن آپ بتلانا یہ چاہتے ہیں سننے والوں کو کہ میں نے بعید کا لفظ کیوں استعمال کیا، کہ دیکھنے میں بے شک یہ یہاں ہے اس وقت، لیکن حقیقت میں یہاں نہیں ہے، کہیں اور پہنچا ہوا ہے. بھائی بات سمجھ میں آئی؟ مثلا طالب علم ہے، سبق میں بیٹھا ہوا ہے لیکن گھر کی سیر کر رہا ہے، سبق کی طرف توجہ ہی نہیں ہے. اب اس کو استاد کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ مثلا آیا فلان، آیا فلان. تو ہونا تو یہاں چاہیے تھا افلان یا اے فلان، لیکن استاد کیا کہتا ہے؟ آیا فلان. بعید والی حرف، بعید والا حرف استعمال کر لیا یہ بتلانے کے لیے کہ بے شک اس وقت تمہیں یہ اپنے قریب بیٹھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ اس وقت یہاں نہیں ہے، بلکہ ذہن میں یہ اس وقت کہاں پہنچا ہوا ہے؟ اپنے گھر پہنچا ہوا ہے. بھائی نقطہ سمجھ میں آیا؟ بھائی تو کہتے ہیں او اشارتن الى ان السامع غافل، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ان السامع غافل، کہ سننے والا غافل ہے. بھائی کیوں غافل ہے؟ کہتے ہیں لنحو نوم او ذهول. نحو کا معنی مثل، اے لمثل نوم او ذهول. ذهول کہتے ہیں بے توجہی کو، ذہن کا متوجہ نہ ہونا، نیند یا ذہنی بے توجہی جیسی چیزوں کی وجہ سے. متکلم جو ندا دینے والا ہے وہ بعید والا حرف لے کر آیا کیا بتلانے کے لیے؟ کیا بتلانا چاہتا ہے؟ کہ سننے والا جو ہے غافل، وہ غافل ہے. بھائی کس وجہ سے غافل ہے؟ لنحو نوم او ذهول، نیند یا بے توجہی جیسی چیز کی وجہ سے. یا تو نیند کی وجہ سے، نیند آ رہی ہے تو وہ ذہنن یہاں حاضر نہیں ہے بھائی، یا بے توجہ ہی ہے، اس کی توجہ ادھر کو نہیں ہے، اس کی توجہ اس وقت کہیں اور ہے، تو وہ غافل ہے. اس بات کی طرف اشارہ. تو گویا کبھی کیا کیا جاتا ہے؟ قریب کے بجائے بعید والا حرف ندا استعمال کیا جاتا ہے. کس لیے؟ پہلا نقطہ کیا بتلایا؟ اس کے عظمت بتلانے کے لیے. اور کبھی کبھار قریب کے بجائے بعید والا حرف ندا استعمال کیا جاتا ہے مخاطب کی درجوں کے نیچا ہونا بتلانے کے لیے کہ بڑے ہی ادنا درجے والا آدمی ہے یہ. اور کبھی کبھار قریب کے بجائے بعید والا حرف ندا استعمال کیا جاتا ہے کیا بتلانے کے لیے؟ کہ سننے والا غافل ہے اس وقت. کیا ہے؟ غافل ہے، مثلا نیند کی وجہ سے یا ذہنی بے توجہی کی وجہ سے. کَأَنَّهُ غَيْرُ حَاضِرٍ فِي الْمَجْلِسِ، گویا کہ وہ مجلس میں حاضر ہی نہیں ہے اور دور ہے. کَقَوْلِكَ لِلسَّاحِ، جیسے کہ آپ کا کہنا لِلسَّاحِ، بھولنے والے سے. ساحی بھولنے والا جو غفلت میں ہے، تو جیسے آپ کسی بھولنے والے سے یا غافل سے کہتے ہیں آیا فلان، اے فلان. وقد تخرج الفاظ النداء، یہ تو تھا کہ حروف ندا ہیں لیکن وہ استعمال بھی متوجہ کرنے کے لیے ہی ہوئے، چاہے قریب والے کو بعید کے درجے میں اتارا یا بعید والے کو قریب کے درجے میں اتارا، لیکن حروف ندا کو استعمال کس لیے کیا؟ دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے. اب آگے آپ کو بتلائیں گے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے حرف ندا استعمال کیا جاتا ہے لیکن وہاں دوسرے کو متوجہ کرنا مقصد ہوتا ہی نہیں، مقصد کیونکہ یا تو وہ تو پہلے سے متوجہ ہے یا کوئی اور وجہ ہے کہ وہاں متوجہ کرنا مقصد ہی نہیں، مقصد ہی کوئی اور ہے ندا کا وہاں پر بھائی، جیسے آگے مثالیں آ جائیں گی. تو معلوم ہوا جب ایسی جگہ آئے گی، ایسی جگہ آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ حرف ندا اپنے معنی اصلی سے نکل گیا. معنی اصلی تو کیا تھا اس کا، کیا تعریف کی تھی، فہو طلب الاقبال، وہ کیا کرنا ہے، توجہ کو طلب کرنا ہے، توجہ کو طلب کرنا ہے. لیکن ایک شخص اگر پہلے ہی متوجہ ہے پھر آپ حرف ندا استعمال کرتے ہیں، معلوم ہوا کسی اور معنی کے لیے آپ لائے ہیں حرف ندا، متوجہ کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ متوجہ تو وہ پہلے سے ہے. یا آپ حرف ندا لائیں اور ایک بے جان چیز کو خطاب کر رہے ہیں، کس کو خطاب کر رہے ہیں، بے جان چیز کو خطاب کر رہے ہیں. بھائی بے جان چیز کو تو، بے جان چیز میں تو جان ہی نہیں ہے، وہ کیسے آپ کی طرح متوجہ ہو. معلوم ہوا حرف ندا یہاں متوجہ کرنے کے لیے آپ نہیں لائے بلکہ کسی اور مقصد کے لیے لائے ہیں، جو آگے اب بیان ہوں گے. یہ سب اس کے مجازی معنی ہیں بھائی. تو کہتے ہیں وقد تخرج الفاظ النداء عن معناها الاصلي لمعان اخرى تفهم من القرائن، اور کبھی کبھار نکل جاتے ہیں ندا کے الفاظ عن معناها الاصلي، اپنے معنی اصلی سے، کس سے نکل جاتے ہیں، اپنے معنی اصلی سے، یعنی جس کے لیے وہ وضع تھے، یعنی دوسرے کو متوجہ کرنا جو ان کا معنی اصلی تھا، اس سے نکل جاتے ہیں. لمعان اخرى تفهم من القرائن، ایسے دوسرے معانی کی طرف جو قرینوں سے سمجھ میں آتے ہیں. بھئی کس معنی میں وہ استعمال ہو رہا ہے، وہ آپ کو قرینہ کوئی بتلا دے گا، جس مقام پر کوئی آدمی اس کو استعمال کرے گا وہ قرینے سے آپ کو پتا چل جائے گا. بھئی جیسے مثلا کل اغرائی، جیسے کہ ابھارنا، اغرا یغری کا معنی ہے ابھارنا، دوسرے کو برنگیختہ کرنا، بھڑکانا، دوسرے کو بھڑکانا. کل اغرائی جیسے کہ ابھارنا، نحو مثال کے طور پر، نحو قولی کا، آپ کا کہنا، لمن اقبلا، اس شخص سے جو متوجہ ہے. دیکھو متوجہ ہے، قید بڑھا دی انہوں نے، آپ حرف ندا لا رہے ہیں اور کس شخص کے لیے، جو پہلے ہی متوجہ ہے. یتظلم، تظلم کا معنی ہے دوسرے کے ظلم کی شکایت کرنا. کوئی شخص اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو بیان کرتا ہے تو اس کو کیا کہیں گے، یتظلم، دوسرے کے ظلم کی شکایت کر رہا ہے. یا یوں کہو آسان لفظوں میں، اپنی مظلومیت کو بیان کرنا، یہ ہے یتظلم، تظلم ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی معنی، کیا معنی ہے، اپنی مظلومیت کو بیان کرنا، اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو بیان کرنا، یہ ہے تظلم بھائی. کل اغرائی جیسے کہ ابھارنا، نحو قولی کلمن اقبل یتظلم، جیسے کہ آپ کا کہنا اس شخص سے جو متوجہ ہے آپ کی طرف، یتظلم اس حال میں کہ وہ اپنی مظلومیت کو بیان کر رہا ہے، اس شخص سے آپ کہتے ہیں یا مظلوم، اسے آپ کیا کہتے ہیں، یا مظلوم. تو یا حرف ندا لے کر آئے بھائی، اور حرف ندا کا اصل مقصد تو کیا ہے، دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کرنا، لیکن یہاں پر انہوں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ وہ تو پہلے ہی متوجہ ہے اور آپ کو اپنے غموں کی اور دکھوں کی باتیں سنا رہا ہے. تو جب پوری طرح متوجہ ہے پھر یہ آپ نے یا مظلوم جو اس کو کہا، کیا مقصد تھا اس کا، دراصل یہاں مقصد اس کو ابھارنا ہے، آپ اس کے جذبات کو اور بھڑکا رہے ہیں اور اس کو اور اس بات پر آمادہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپر ہونے والے مظالم کو اور بیان کرے بھائی، اور زیادہ بیان کرے بھائی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، معنی سمجھ میں آیا بھائی. تو دیکھو وہ اب آپ کو اپنی بات سنا رہا ہے اور اس میں آپ بیچ میں کہتے ہیں ہاں یا مظلوم، اے مظلوم. تو دراصل یا مظلوم کہہ کر آپ کیا کر رہے ہیں، اسے اور آمادہ، یوں کہیں آپ اسے اور اس بات پر آمادہ اور تیار کر رہے ہیں کہ وہ اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم اور تکالیف کو بیان کرے تاکہ جتنے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ سارے بھی ذرا سن لیں کہ اس کے ساتھ اس بیچارے پر کتنی تکالیف آئیں، کتنے غم اور دکھ آئے ہیں. بھائی بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ وَالزَّجْرِ، اور جیسے کہ ڈانٹ ہے بھائی، ڈانٹ ڈپٹ، زجر کا معنی ہے ڈانٹنا بھائی، ڈانٹ ڈپٹ. وَالزَّجْرِ، اور زجر ہے نحو مثال کے طور پر، اَفُؤَادِ مَتَ الْمَتَابُ أَلَمَّا تَصْحُو الشَّيْبُ فَوْقَ رَأْسِ أَلَمَّا. اَفُؤَادِ، فُؤَاد کہتے ہیں دل کو، یا متکلم کی ہے، حمزہ شروع میں ندا کے لیے ہے، اَفُؤَادِ اے میرے دل، اے میرے دل. متل متابو، متاب ہے ظرف کا صیغہ، تاب یتوبو سے، تاب یتوبو توبتن، تو متاب توبہ کرنے کی جگہ یا توبہ کرنے کا وقت، ظرف ہے نا، ظرف کس لیے آتا ہے، جگہ یا وقت کا معنی ہوتا ہے، تو متاب یہاں وقت کے معنی میں ہے. افؤادی متل متابو، کوئی شاعر ہے وہ اپنے دل کو خطاب کر رہا ہے حمزہ کے ساتھ. بھائی دیکھیے حمزہ لایا، افؤادی اے یا فؤادی، اے میرے دل. اب حالانکہ اپنے نفس کو تو، اپنے دل کو تو خطاب نہیں کیا جاتا، حرف ندا تو کس لیے وضع ہے، دوسرے کو متوجہ کرنے کے لیے، اور انسان خود جب ایک بات کر رہا ہے خود اس کا ذہن متوجہ ہے یا نہیں، تو ہاں، تو اپنے آپ کو تو خطاب نہیں کیا جاتا، خطاب کا مقصد تو دوسرے کو متوجہ کرنا ہوتا ہے، تو لیکن یہاں پر وہ خطاب کر رہا ہے، معلوم ہوا یہاں متوجہ کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہاں مقصد ڈانٹ ڈپٹ ہے، شاید اپنے نفس کو ڈانٹ رہا ہے، اپنے دل کو ڈانٹ رہا ہے اور ملامت کر رہا ہے کہ بڑھاپا تیرے سر پر اتر آیا اور تیرے بال سفید ہو گئے، کیا ابھی بھی توبہ کا وقت نہیں آیا کہ تو سب گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف پوری توجہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے. معنی سمجھ میں آ گیا؟ تو دیکھیے کہتا ہے افؤادی اے میرے دل متل متابو، کب توبہ کا وقت آئے گا؟ متا توبہ کا وقت، متل متابو کب توبہ کا وقت آئے گا؟ الما تسو، کیا ابھی تک تجھے ہوش نہیں آیا؟ والشیب فوق رأسی الما، اور بڑھاپا جو ہے فوق رأسی میرے سر کے اوپر، الما اتر آیا ہے، اتر آیا ہے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ دیکھیے بھائی ذرا لفظوں پہ غور کیجئے، الما یہ جو پہلا الما آیا پہلے مصرے میں، اس میں یہ حمزہ استفہام کے لیے ہے، حمزہ کس لیے ہے؟ استفہام کے لیے. اور لما آپ نے پڑھا ہے کہ لما لم کی طرح ہے اور یہ مضارے کو جزم دیتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں بھائی لم یضرب زیدن، اسی طرح عربی میں کہتے ہیں لما یضرب زیدن، تو لم یضرب زیدن کا کیا معنی تھا؟ ماضی کا معنی، ماضی کے ترجمہ ہوگا لم یضرب زید، زید نے پٹائی نہیں کی، کس زمانے میں؟ ماضی کے زمانے میں. تو یہ لم جو ہے یہ لفظوں میں کیا عمل کرتا ہے؟ آخر میں جزم دیتا ہے مضارے کے آخر میں، اور اگر نون عربی ہو تو اس کو گرا دیتا ہے، اور معنی کے اندر عمل کیا کرتا ہے؟ مضارے کو کس معنی میں کر دیتا ہے؟ ماضی کے معنی میں. تو لم یا ضریب زید ان کا کیا معنی ہوا؟ زید نے پٹائی نہیں کی، یعنی زمانہ ماضی. لما بھی بالکل اسی طرح عمل کرتا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ لما کے اندر جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے آگے اس کی توقع اور امید ہوتی ہے، لم میں ایسا نہیں. لیکن لما میں بھائی جس چیز کی نفی کی جا رہی ہے آگے اس کے ہونے کی توقع ہوتی ہے، تو لم یضرب زید کا کیا معنی ہوا؟ پٹائی، زید نے پٹائی نہیں کی. اور لما یضرب زید اس کا معنی ہوگا زید نے ابھی تک پٹائی نہیں کی. کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ زید نے، ذرا غور کریں میرے جملے پر، زید نے ابھی تک پٹائی نہیں کی، معلوم ہوا آپ کو توقع ہے، امید ہے کہ امکان ہے وہ آگے کیا کرے گا،
ادائی
کرے گا، یہ احساس ہوا ہے یعنی اس جملے سے جی. تو یہ لہذا لم یضرب کا ترجمہ کیا کریں گے، ماضی کے ساتھ کہ زید نے پٹائی نہیں کی، اور لما یضرب زید ان کا کیا معنی ہے، زید نے ابھی تک پٹائی نہیں کی، معلوم ہوا توقع ہے امید ہے کہ آگے وہ کیا کرے گا، پٹائی کرے گا بھائی، پٹائی کرے گا. تو یہاں بھی یہ وہی لما ہے، اور حمزہ کون سا ہے، الما کے اندر استفہام سوال پوچھنے کے لیے. تو شاعر کہتا ہے الما تسحو سحا یسحو کے معنی ہوتے ہیں ہوش میں آنا، ہوش میں آنا، وہ آخر سے گر گیا. الما تسحو کیا ابھی تک تو ہوش میں نہیں آیا، ترجمہ نظر ہے بھائی ترجمے، الما تسحو کیا ابھی تک تجھے ہوش نہیں آیا، معلوم ہو آگے امید ہے توقع ہے، شاید کیا کہ شاید دل ہوش میں آ جائے. الما تسحو کیا ابھی تک ہوش میں نہیں آیا، وہ شیب، یہ جملہ آگے حالیہ ہے، اور حال یہ ہے، شیب کہتے ہیں سفید بالوں کو اور بڑھاپے کو، اور بڑھاپا جو ہے فوق رأسی میرے سر کے اوپر. الما یہاں پر الما پورا یہ فعل ہے، یہ حمزہ الگ نہیں ہے، یہ فعل ہے الما یلم، الما کا معنی ہے نازل ہونا اترنا، اور اس کے آخر میں جو الف آیا یہ تثنیہ کا نہیں ہے، الما الما الم آپ کہیں یہ شاید تثنیہ والا الف ہے، نہیں نہیں یہ الف اشباع کے لیے ہے، یہ بات پہلے بیان ہو چکی، اشباع کا کیا معنی ہے، حرکت کو کھینچنا لمبا کرنا، تو اسی فتحہ کو کھینچ دیا تو کیا بن گیا، الف بن گیا الما. تو یہ الف اشباع کے لیے، حرکت کو لمبا کرنے کے لیے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا اشعار کے مخصوص اوزان ہوتے ہیں، ایک حرف کی بھی کمی بیشی ہو جائے تو پورے شعر کا وزن خراب ہو جاتا ہے، تو یہاں الف کو کس لیے بڑھایا گیا، اشباع کے لیے، تاکہ ایک ساکن اور آگے زیادہ ہو جائے، تاکہ آواز لمبی ہو جائے، شعر کا وزن ٹھیک ہو جائے. بھائی معنی سمجھ میں آیا، پہلا الما کیا ہے، حمزہ استفہام کے لیے، اور لما جو فعل مضارے کو جزم دیتا ہے، اور دوسرا الما یہ فعل ہے، اس کا کیا معنی ہے، اترنا اور نازل ہونا. اب ترجمہ دیکھیے، افؤادی متل متاب الما تسحو الشیب فوق رأسی الما، اے میرے دل کب توبہ کا وقت آئے گا، الما تسحو کیا ابھی تک تجھے ہوش نہیں آیا، والشیب فوق رأسی الما، اور حال یہ ہے کہ بڑھاپا میرے سر پر اتر آیا ہے، یعنی میرے بال سفید ہو گئے ہیں. تو اس شعر کے اندر دیکھیے صنعت جناس ہے، جناس پہلے مصرے کے آخر میں بھی آیا الما، دوسرے مصرے کے آخر میں بھی آیا الما، پڑھنے میں تلفظ میں دونوں بالکل ایک جیسے، لیکن دونوں ہیں الگ الگ چیز. دوسرا الما وہ سارا فعل ہے، پہلا الما اس میں حمزہ الگ ہے، الگ حرف ہے، لما الگ، اس کو کہتے ہیں صنعت جنات، کہ ایسے لفظ لانا کلام کے اندر جو جن کا تلفظ ایک جیسا ہو لیکن معنی الگ الگ ہو. بھائی سمجھ میں آیا، جیسے ایک شاعر کہتا ہے ان نفی بستانی نا نارن جانا، من جانا نارن جانا نارن جانا، بے شک ہمارے باغ میں، ان نفی بستانی نا نارن جانا، بے شک ہمارے باغ میں ہماری نارنگیاں ہیں. بھائی نارنگی یہ کوئی مالٹے کی طرح کی کوئی پھل ہے چھوٹا، نارنگیاں ہیں. من جانا نارن جانا، جس نے ہماری نارنگیوں کو توڑا، نارن جانا اس نے آگ کو توڑا، یعنی اس سے پھر ہم نبٹ لیں گے. سمجھ میں آیا بھائی، تو پہلا ہے نارن جانا، ہماری نارنگیاں، نون متکلم کا ہے، اور دوسرا ہے نارن جانا آگ، نارن آگ، جانا یہ فعل ہے. ان نفی مانا سمجھ میں آ گیا، ان نفی بستانی نا نارن جانا، من جانا نارن جانا نارن جانا. تو یہ صنعت جناس ہے، اور اس سے بھی کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے بھائی، اور لیکن اصل حسن جب ہو اس میں، یعنی کلام کے سارے لفظ بھی سارے فصیح ہوں، اور موقع محل کے مطابق ہو یعنی مقتضا حال کے مطابق ہو، اس کے بعد پھر اس میں اور حسن ان صنعتوں کے ذریعے پیدا کیا جاتا ہے بھائی، صنعتوں کے ذریعے. تو یہاں پر شاعر نے جو خطاب کیا افؤادی، اے میرے دل، کیا مقصد ہے یہاں پر؟ کیا اس کو متوجہ کرنا مقصد ہے؟ نہیں، انسان اپنے آپ کو خطاب نہیں کرتا، بلکہ مقصد یہاں کیا ہے؟ وہ اپنے دل کو، اپنے نفس کو ڈانٹ رہا ہے، اس کو ملامت کر رہا ہے کہ کیوں تو گناہوں سے باز نہیں آتا، نیکی کی طرف پوری طرح متوجہ کیوں نہیں ہوتا. وَتَحَيُّرِ وَتَفَجُّرِ نَحْوُ آیا مَنَازِلَ سَلْمَا اَيْنَ سَلْمَا کی. اور تحیر کا معنی حیران ہونا، تزجر کا معنی بے قرار ہونا. تو اور تحیر و تزجر، اور حیران ہونے اور بے قرار ہونے کے لیے، یعنی ان کے اظہار کے لیے، ای و اظہار تحیر و تزجر. اور کبھی حرف ندا آئے گا، لیکن کیا مقصد ہوگا؟ متوجہ کرنا مقصد نہیں، بلکہ کہنے والا جو ہے وہ اپنی بے قراری اور حیرت کا اظہار کر رہا ہوگا. نحو مثال کے طور پر ایک شاعر کہتا ہے ایا منازل سلمہ، اے سلمہ کے گھرو، این سلمہ کی، کہاں ہے تمہاری سلمہ؟ تو یہ شاعر کی محبوبہ اور معشوقہ تھی، اور اب وہ کہیں چلی گئی، اب شاعر بے قرار ہے اور غم اور تکلیف کے اندر ہے. تو اس غم کے اندر ڈوبا ہوا وہ اس کے گھروں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے ایا منازل سلمہ، اے سلمہ کے گھرو، این سلمہ کی، تمہاری سلمہ کہاں ہے، کدھر ہے؟ تو دیکھیے یہاں آیا آیا منازل سلمہ، اے سلمہ کے گھرو. حالانکہ گھر تو کوئی ایسی چیز نہیں جو متوجہ ہو سکے. معلوم ہوا یہاں ندا کا مقصد متوجہ کرنا نہیں، بلکہ دراصل کیا ہے؟ شاعر اپنی اس بے قراری کو کا اظہار کر رہا ہے بھائی. سمجھ میں آیا معنی بھائی؟ وَيَكْسُرُ هَذَا فِي نِدَاءِ الْأَطْلَالِ وَالْمَطَايَا وَنَحْوِهَا. اور بکثرت ہوتا ہے اس طرح فی ندا الْأَطْلَالِ، اطلال جمع ہے پلل کی، پلل، اور یہ اطلال کہتے ہیں کھنڈرات کو، کھنڈرات. مطایا جمع ہے مطیتن کی، سواری کو کہتے ہیں بھائی. اور ایسا بکثرت کیا جاتا ہے کھنڈرات اور سواریوں، ونحویہا اور اس جیسی چیزوں کی ندا میں. کیا بتلا رہے ہیں صاحب کتاب آپ کو کہ ایسا بکثرت کیا جاتا ہے کس کے اندر؟ کھنڈرات، سواریوں اور ان جیسی چیزوں کی ندا کے اندر، کہ اپنی حیرت اور اپنی بے قراری کا اظہار کیا جاتا ہے بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ ان کو خطاب کیا جاتا اور اس طرح کے مقاصد ہوتے ہیں. حالانکہ کھنڈرات کو خطاب کیا جائے، ندا دی جائے، وہ تو کوئی متوجہ ہونے والی چیز نہیں. سواری پر، کوئی شخص اکیلا جنگل میں سواری پر جا رہا ہے شاید، اور مثلا وہاں وہ سواری کو خطاب کرتے ہوئے کوئی بات ذکر کرتا ہے، تو دراصل وہ سواری کو متوجہ نہیں کر رہا، کیونکہ سواری تو متوجہ نہیں ہو سکتی، بلکہ مقصد وہاں کیا ہوتا ہے؟ مثلا اپنی بے قراری کا اظہار، یا اپنی حیرت کا اظہار، یا اس جیسا کوئی مقصد ہوتا ہے. وتحسر وتوجعی، تحسر کا معنی افسوس ہونا، حسرت ہونا. توجہ کا معنی دکھ ہونا، تکلیف ہونا. وَتَحَسُّرِ وَتَوَجُّعِ اَيْ اِظْهَارِ تَحَسُّرِ وَتَوَجُّعِ، اپنے غم اور افسوس کے اظہار، وَتَوَجُّعِ اور دکھ کے اظہار کے لیے بھائی. کبھی کیا کیا جاتا ہے، کسی چیز کو ندا کی جاتی ہے لیکن وہاں مقصد اس کو متوجہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ کیا مقصد ہوتا ہے؟ اپنے افسوس کو ظاہر کرنا اور اپنی تکلیف کو ظاہر کرنا. کا قول ہی، جیسے کسی شاعر کا قول ہے بھائی، آیا قبر معنی کیف واریت جودہ وقد کان منہ البر والبحر مترعا. یاد رکھیے معن ابن زائدہ، جیسے بھائی آپ کے یہاں تو صرف حاتم طائی مشہور ہے، اس کا نام یہاں تک پہنچا تو سخاوت کے اندر بھائی، لیکن عرب کے اندر صرف حاتم طائی سخاوت میں نہیں مشہور، اور بھی افراد صحابت کے اندر انتہا درجے تک ان کی شہرت ہے، اور بطور ضرب المثل کے ان کے نام کو استعمال کیا جاتا ہے. مثلا کوئی بڑا ہی سخی ہو تو عرب میں جیسے کہتے ہیں فلاں تو حاتم تائی ہے، حاتم تائی. اسی طرح اور بھی بعض ہیں، جیسے یہ معن ابن زائدہ ہے، کسی کو بہت بڑا سخی ہو تو اس کی صحابت کو بیان کرنا تو کہتے ہیں فلاں تو معن ابن زائدہ ہے بھائی، فلاں تو معن ہے بھائی. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ یہ بھی بہت بڑا سخی شخص گزرا ہے بھائی. تو اب اس کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد اس کو دفنا دیا گیا تو ایک شاعر جو ہے اس کی قبر کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، آیا قبر مان، اے مان کی قبر، کیف واریت جودہ. وارا یواری کے معنی ڈھانپ لینا، چھپا لینا. جود کہتے ہیں سخاوت کو. اے مان کی قبر، کیف واریت جودہ، تو نے مان کی سخاوت کو کیسے چھپا لیا اپنے اندر، اس کو کیسے چھپا لیا. وقد کان منہ البر والبحر مترعا، اور تحقیق اس کی سخاوت جو ہے، منہ ای من جودہ، اس کی سخاوت سے تو البر والبحر خشکی اور سمندر جو ہیں مترعا بھرے ہوئے تھے. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ شاعر جو ہے یہاں پر اپنے دیکھیے قبر کو خطاب کر رہا ہے، لیکن قبر تو کوئی ایسی چیز نہیں جو متوجہ ہو سکے. معلوم ہوا یہاں متوجہ کرنا مقصد نہیں، پھر کیا مقصد ہے؟ دراصل شاعر اپنے غم دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ اتنی عظیم شخصیت ہم سے جدا ہو کر چلی گئی، تو اس پر غم کا اظہار کر رہا ہے اور خطاب کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، اے قبر، اے مان کی قبر، تو نے کیسے اتنی عظیم سخاوت کو اپنے اندر چھپا لیا. یہ اس کی سخاوت تو ایسی تھی کہ خشکی کو بھی اس نے بھر دیا تھا، سمندر کو بھی اس نے بھر دیا تھا. تو اتنی عظیم چیز کو تو نے، اے دو گز کی قبر، تو نے کس طرح اتنی عظیم چیز کو اپنے اندر چھپا لیا اور ڈھانپ لیا بھائی. معنی سمجھ میں آیا بھائی؟ تو مترا کا کیا معنی؟ بھرا ہونا بھائی. وہ تذکر، اور کبھی کبھار کس لیے لایا جاتا ہے حرف ندا؟ تذکر، یاد کرنے کے لیے. کوئی گزری ہوئی بات یاد آتی ہے، اس کو یاد کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ حرف ندا کو استعمال کرتا ہے. نحو مثال کے طور پر، آیا منزل سلما سلام علیکما حل الازمن اللاتی مزین رواجعو. آیا منزل سلما، منزلین تسنیہ ہے، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا. آیا منزل سلما، اے سلما کے دو گھرو، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. حل الازمن اللاتی مزینا، کیا وہ ازمن جمع ہے زمان کی، کیا وہ زمانے اللاتی مزینا جو کہ گزر گئے ہیں، رواجعو کیا وہ لوٹنے والے ہیں، کیا وہ لوٹ آئیں گے. تو شاعر کیا کہتا ہے، اے سلما کے دو گھروں تم پر سلامتی ہو، کیا وہ زمانے جو گزر گئے ہیں واپس آ سکتے ہیں، کیا وہ گزرا ہوا زمانہ واپس آ سکتا ہے، کوئی ایسی صورت ہے. تو یہاں پر وہ سلما کے گھروں کو خطاب کر رہا ہے، لیکن یہاں متوجہ کرنا مقصد نہیں، کیونکہ گھر تو کوئی متوجہ ہونے والی چیز نہیں ہے. پھر یہاں مقصد کیا ہے؟ بس وہ دراصل اپنے اس گزرے ہوئے وقت کو یاد کر رہا ہے. شاعر کیا کر رہا ہے؟ گزرے ہوئے وقت کو یاد کر رہا ہے بھائی. وغیر الطلبی یکون بالتعجب والقسم وصیغ العقود کبعت واشتریت ویکون بغیر ذلک. بھائی یہ تو انشاء طلبی کی بحث مکمل ہوئی، حرف ندا کی بھی بحث مکمل ہو گئی. اب آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ انشاء کتنی قسم پر ہے، ایک طلبی، ایک غیر طلبی. طلبی تو پانچ چیزوں کے ساتھ تھا، امر، نہی، استفہام، تمنی اور ندا. اور جو غیر طلبی ہے وہ کہتے ہیں وہ غیر طلبی ہے، یکون بالتعجب، کس کے ساتھ ہوگا؟ تعجب کے ساتھ ہوگا بھائی. تعجب کے لیے مثلا کون سے صیغے وضع ہیں؟ ما افعلہ و افعل بہ. اسی طرح قسم ہے بھائی، واللہ، باللہ وغیرہ. صیغ العقود، عقد کے جو صیغے ہیں بھائی، جن کے ساتھ عقد کیا جاتا ہے، آپ نے پڑھا ہے عقد، ایجاب و قبول وغیرہ، جیسے بعت و اشتریت اور اشتریت وغیرہ ہے. اسی طرح نکحت، نکاح بھی ایک عقد ہے. اسی طرح فسخ، کسی چیز کو کرنا، اقالہ کرنا، مثلا بیع کے اندر رجوع کر لینا، عقلت وغیرہ. جو بھی عقود کے لیے صیغے استعمال ہوتے ہیں عقد کرنے کے لیے وہ سارے بھی، وَيَكُونُ بَغَيْرِ ذَلِكَ، اور ان کے علاوہ اور چیزوں کے ساتھ بھی ہوگا۔ یہ تو کچھ ہم نے مثالیں ذکر کر دیں، یہ انشاء غیر طلبی کی قسم ہے۔ دیکھو ان کے اندر طلب نہیں ہے، باقی جو پیچھے گزرے ان میں کیا تھی؟ طلب۔ تو انشاء غیر طلبی تعجب کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، قسم بھی ہو سکتی ہے، عقد کے صیغے بھی ہو سکتے ہیں، اور ان کے علاوہ اور چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثلا اور کیا ہے؟ افعال مدہ و ضم ہے، مدہ کسی کی مدہ کی جاتی ہے، نعم الرجل زید، زید کتنا اچھا آدمی ہے۔ دیکھو یہاں طلب نہیں ہے بلکہ کیا کیا جا رہا ہے، کسی کی تعریف کی جا رہی ہے وغیرہ۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان کے ساتھ، یہ ان کے ساتھ ہوگا وہ انشاء بھائی جی۔ وانواع الانشاء غیر الطلبی لیست من مباحث علم المعانی، اور انشاء غیر طلبی کی جو قسمیں ہیں یہ علم معانی کی بحثوں میں سے نہیں ہیں۔ فلذا ضربنا صفحا عنها، ضرب کا معنی ہے پھیرنا، پھیرنا، فلذا ضربنا، اسی لیے ہم نے پھیر لیا، صفحا پہلو کو، عنها ان سے، یعنی ہم نے بھی، یہ چونکہ علم معانی کی بحثوں میں سے نہیں ہے یہ بحثیں، اس لیے ہم نے بھی ان سے پہلو تہی کی، یعنی ان سے اپنے پہلو کو پھیر لیا، ان سے اعراض کیا، ہم نے ان کو ذکر نہیں کیا، ان کو ہم نے نہیں چھیڑا یہاں پر۔ بات سمجھ میں آگئی بھائی؟ تو انہوں نے بتلایا غیر طلبی جو ہے تعجب، قسم، عقود کے صیغے وغیرہ، ان چیزوں کے ساتھ انشاء غیر طلبی ہوگا، اور یہ چونکہ علم معانی کی ابحاث نہیں ہے لہذا ہم نے بھی ان سے پہلو تہی کی اور ان کو یہاں پر ذکر نہیں کیا بھائی۔ تو ان کو عموماً بلاغت کی کتابوں میں زیادہ ذکر نہیں کیا جاتا، وجہ یہ بھائی کیونکہ ان سے بہت کم بلاغت کی بحثیں متعلق ہیں بھائی، بات سمجھ میں آ گئی۔ اور نیز اس لیے کہ بھائی کہ اس میں سے اکثر جو ہیں وہ خبر سے انشاء کی طرف منتقل کیے گئے ہیں۔ دیکھو بیعتو، بیعتو اصل میں تو یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ عقد کے لیے تو وضع نہیں ہے، یہ تو خبر دینے کے لیے، آپ کسی کو بتلاتے ہیں بیعت الکتاب، میں نے وہ کتاب بیچ دی، تو دیکھو اصل میں یہ کس لیے وضع ہے؟ خبر، کسی کو خبر دینے کے لیے، لیکن پھر اس خبریت سے ان کو منتقل کر لیا گیا، کس کی طرف؟ انشاء کی طرف اس کو منتقل کیا گیا، لہذا اس لیے بھی ان کی بحث یہاں پر نہیں کی۔ ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ ان کو خبریت سے منتقل کیا گیا، کس کی طرف؟ کس کی طرف؟ انشاء کی طرف۔ تو بس خبر کی بحث پیچھے گزری یا نہیں جی، وہیں سے ان کی اس کے نکات کا بھی کو بھی جانا جا سکتا ہے۔ خبر کی ان کو بھی خبر سے کس کی طرف منتقل کیا گیا ہے؟ انشاء۔ تو اصل میں تو یہ خبر تھے، تو خبر کے اندر جو نکات تھے انہی کی وجہ سے انہی کو دیکھا جا سکتا ہے، وہی نکات یہاں پر بھی غور کیا جا سکتا ہے ان میں۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ بھائی ایک بات بتلائیے، کبعتو و اشتریتو، بیعتو فعل ہے، آپ نے پڑھا کہ حروف جارہ صرف اسم پر داخل ہوتے ہیں، حروف جارہ خاصہ ہیں اسم کا، پڑھا ہے یا نہیں بھائی نحو میں؟ تو یہاں پر تو کاف جارہ ہے اور بیعتو فعل پر داخل ہو رہا ہے، کیا جواب دیں گے؟ ہاں شابہ، یہ بیعتو کا لفظ یہاں مراد ہے، ای کہاز اللفظ، بیعتو کو ذرا ہٹاؤ یہ لگاؤ، کہاز اللفظ، جیسے کہ یہ لفظ ہے، کون سا لفظ؟ بیعتو۔ سورت سمجھ، تو یہاں لفظ مراد ہے، لفظ مراد ہے، اسی لیے یہاں پر اس کا ترجمہ بھی نہیں کرنا۔ ترجمہ کیسے کریں گے؟ دیکھیے عبارت کا، اور انشاء غیر طلبی تعجب کے ساتھ ہوگا، قسم کے ساتھ ہوگا، اور عقود کے جو صیغے ہیں ان کے ساتھ ہوگا، جیسے بیعتو اور اشتریتو۔ دیکھو بیعتو کا میں نے ترجمہ نہیں کیا، اشتریتو کا ترجمہ نہیں، اور چونکہ یہاں پر لفظ مراد ہے لہذا اشتریتو کا حمزہ بھی نہیں گرے گا، اب وہ وصلی نہ رہا، وہ قطعی بن گیا، کیونکہ کیا مراد ہے؟ لفظ اشتریتو مراد ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ ہاں اشتریتو کا حمزہ ویسے وصلی ہے، وہ درجہ عبارت میں گر جاتا ہے، لیکن اس وقت کیا مراد ہے؟ لفظ، یعنی یوں کہو وہ جو عبارتوں میں اشتریتو لفظ آتا ہے اس کا نام ہی ہم نے اشتریتو رکھ دیا، یہ علم بن گیا، اور علم میں تو کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی، لہذا یہاں پر بیعتو اور اشتریتو علم کے درجے میں ہیں، ان کا ترجمہ بھی نہیں ہوگا اور ان کا حمزہ بھی نہیں گرے گا بھائی۔ چلیے بس بھائی، ھذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔